من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وأثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، محترم ماؤں اور بہنوں، کل اہل کتاب کے ذبیحہ اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے متعلق ہم سورہ مائدہ کی آیات کی روشنی میں گفتگو کر رہے تھے، اور یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کا کھانا مسلمانوں پر حلال فرمایا، اس وجہ سے کہ یہود و نصارہ کی تحریف شدہ کتابوں میں بھی آج بھی وہی حکم حلال و حرام کے متعلق پایا جاتا ہے جو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے حلال فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ قرآن و شریعت کے مطابق حلال کرتے ہیں ذبیحہ کو، اس وقت کھایا جائے گا، ورنہ اگر وہ مسیح یا عزیر کے نام سے جانوروں کی قربانی دیں تو وہ مسلمانوں پر وہ غذا حرام ہوگی. پھر کتابیہ سے نکاح کے متعلق بھی بات آئی، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی ایک رخصت مسلمانوں کو دی گئی، اس کی اجازت دی گئی تھی، مگر یہ بات بھی واضح رہے کہ بہرحال مسلمانوں کی عورتوں کو اہل کتاب کے مردوں سے نکاح کی بہرحال اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ عورت وہاں مغلوب ہوگی، مسلمان عورت، اور مرد چونکہ اہل کتاب ہے، عیسائی اور یہودی ہے، تو اس کا غلبہ ہوگا، لہذا جو بچہ پیدا ہوگا وہ پیدائشی طور پر یہودی اور نصرانی ہوگا. اس وجہ سے اور مسلم عورتوں کو اہل کتاب مردوں سے شادی کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کل بات چلی تھی. آج غسل، وضو اور تیمم کے مسائل آ رہے ہیں. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے، قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے حلال و حرام جانوروں کے متعلق بھی یہی فلسفہ ہے، اور وضو اور غسل کے متعلق بھی، کہ بہرحال جسم اور روح دونوں ایک یونٹ ہیں، انڈیویزیبل یونٹ ہیں، اور ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، لہذا جسم کے اثرات روح پر اور روح کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں، یہ واضح ہو جانی چاہیے. جسم کو اگر حلال روزی دی جائے گی، حلال غذا دی جائے گی، تو روح بھی جو ہے حلال غذا سے پروان چڑھے گی اور اس کے اندر تازگی اور انبساط پیدا ہوگی، اور اگر جسم کو حرام غذا دی جائے گی تو روح بھی اس سے مقدر ہو جائے گی. یہ تعلق روح اور جسم کا ہے بعین ہی، یہی تعلق ایسا ہی معاملہ وضو اور غسل کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کو اگر پاک و صاف رکھا جائے تو اس سے روح پاک و صاف ہوتی ہے، اور جسم اگر گندگیوں میں آلودہ ہو تو پھر روح بھی گندگیوں میں آلودہ ہو جاتی ہے. یہ فلسفہ قرآن مجید کا فلسفہ ہے، اسلام کا فلسفہ ہے، اس کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر، دنیا کے کسی ریلیجیس تھاٹس کے اندر، کسی آئیڈیالوجی کے اندر یہ کمبینیشن ہم کو نہیں ملے گا. جسم اور روح کے درمیان یہ تواصل، یہ اتحاد، اور دونوں کے درمیان ایک دوسرے پر جو امپیکٹ پڑتے ہیں، اس کی تعلیمات کسی اور مذہب کے اندر ہم نہیں دیکھتے. یہاں مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے اہل ایمان، اگر تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو. یہ چار احکام دیے گئے. پھر اس کے بعد غسل کے احکام آئے، پھر اس کے بعد تیمم کا حکم ہمیں ملتا ہے. تو اس پر آج تھوڑی مختصر سی گفتگو ہو جائے. جنہیں تفصیلات درکار ہوں وہ فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں. جہاں تک قرآن مجید نے بات کہی ہے اس حد تک ہم آپ کے سامنے بات رکھ دیتے ہیں. وضو کے چار فرائض ہیں، غسل کے تین فرائض ہیں، اور پھر اس کے بعد تیمم کی طرف آپ چلیں گے تو اس کے دو فرائض ملیں گے. یہ اچھی طرح سے یاد رہنی چاہیے، وضو، غسل اور تیمم. اس ترتیب میں آپ یاد رکھیں تو وضو کے چار فرائض، غسل کے تین فرائض، اور تیمم کے دو فرائض ہمیں ملتے ہیں. وضو جن باتوں کے لیے لازم ہے، قرآن مجید نے یہاں ایک بات بتا دی ہے، اذا قمتم الى الصلاه، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کر لیا کرو. اور وضو کے چار فرائض، ایک تو یہ ہے کہ چہروں کا دھونا، چہرے کا دھونا، پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی تک یہ چہرے کو دھو لینا، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک. اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، کوہنی سمیت. تیسری بات یہ بتائی گئی کہ سر کا مساح کرنا. چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو. یہ چار چیزیں وضو کے فرائض میں شامل نہیں. اس کے علاوہ 15 سنتیں فقہ کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں، جنہیں دلچسپی ہو وہ دیکھیں، جس میں نیت بھی آ جاتی ہے، قبلہ روح ہو کر بیٹھنا بھی آتا ہے، اور پھر ہاتھوں کے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، داڑھی کو خلال کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی لینا، اور کان کا مساح کرنا، گردن کا مساح کرنا، اور ہاتھوں کو جو ہاتھ اور پیر ہوں تو سیدھے ہاتھ کو پہلے دھونا، بائیں ہاتھ کو بعد میں دھونا، ترتیب کے ساتھ دھونا، اور ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا. یہ اس طرح کے 15 سنتیں آپ کو ملیں گی. یہ سنتیں اپنی جگہ، لیکن فرائض کی جہاں تک بات ہے، یعنی یہ احکام میں سے شامل نہیں اور وہ آداب میں سے شامل نہیں. احکام قرآن مجید بتاتا ہے اور آداب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. ادب سیکھنا ہو کسی معاملے میں، آداب سیکھنی ہو، تو اللہ کے رسول کی زندگی کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اور قرآن مجید احکام بیان کرتا ہے اور حکم یہ دیا کہ اس طرح سے وضو کر لیا کریں. وضو کب واجب ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، بہت بنیادی باتیں ہیں کہ سبیلین جسے کہا جاتا ہے، انہیں ہیومن ویسٹیج نکلنے کے جو راستے ہیں، ان راستوں سے سالڈ کا، لکوڈ کا یا گیس کا نکلنا. یہ تینوں آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے کہ ان دونوں راستوں سے سالڈ کا یا لکوڈ کا یا گیس کا کسی بھی شکل میں نکلنا، اس نکلنے کی وجہ سے وضو لازم ٹھہر جاتا ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور وضو اس لیے ہے کہ نماز کے لیے وضو لازم ہے. جنازے کی نماز کے لیے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو دعا ہے، دعائیں مغفرت ہے، تو کیا اس دعا کے لیے، جنازے کی نماز کے لیے بھی وضو کرنا لازم ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ لازم ہے، اور چونکہ وہ نماز ہے اس لیے اس میں بھی وضو کرنا لازم ہے. اور پھر قرآن مجید کو چھونے کے لیے بھی علماء نے شرط لگائی ہے کہ عام لوگوں کے لیے قرآن مجید چھونے کے لیے وضو کا ہونا لازم ہے. ورنہ جو بچے حفظ کرتے ہیں، جن لوگوں کا مشغلہ صبح شام قرآن مجید ہی سے وہ مطالعہ کرتے ہیں، اسی میں غور و فکر کرتے ہیں، یا قرآن کی چھپائی کرنے والے، قرآن کی کتابت کرنے والے، ان لوگوں کو تو بہرحال اس سے مستثنا رکھا گیا ہے. ورنہ عمومی طور پر عوام کے لیے قرآن چھونے کے لیے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا لازم قرار دیا گیا. اور پھر ان وضو جن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ فقہ حنفی کے لحاظ سے پانچ چیزیں ہیں، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس طرح استنجا کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، اور دوسری بات نیند لگ جانا، تیسری طرف بے ہوشی کا شکار ہو جانا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ نکسیر اور قے، یعنی کسی بدن کے کسی بھی عضو سے خون کا نکل جانا یا قے کا نکل جانا. ان چار چیزوں کو تو فقہ حنفی میں کہا گیا کہ یہ چار چیزیں نواقض عضو، عضو ان وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. البتہ اہل حدیث حضرات کے پاس اور دیگر لوگوں کے پاس شرمگاہ کو چھونے سے بھی عضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ پانچویں شرط فقہ حنفی میں نہیں ہے، اور دیگر فقہا کے پاس یہ شرط بھی پائی جاتی ہے. تو اس طرح سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا اور وضو کے بارے میں چار فرائض بتا دیے گئے. جس کو حدث اصغر کہتے ہیں, یعنی ناپاکی, چھوٹی ناپاکی. ناپاکی کے دو حصے ہیں, ایک حدث اصغر ہے, ایک حدث اکبر ہے. چھوٹی ناپاکی, بڑی ناپاکی. چھوٹی ناپاکی وہ ہے جس میں گندگی کم ہوتی ہے اور انسان اکثر اس میں ملوث ہوتا ہے. دن کے 24 گھنٹوں میں کئی مرتبہ اسے اس ناپاکی کی حالت سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے اس سے پاک ہونے کا طریقہ بھی آسان اور ہلکا پھلکا بتایا گیا. اس کے برعکس حدث اکبر جو بڑی ناپاکی ہے, وہ دن میں بہت کم واقع ہوتی ہے, آدمی اس میں کم ملوث ہوتا ہے اور اس کی خباثت زیادہ ہے, انقباض کی کیفیت زیادہ پیدا ہوتی ہے. لہذا اس سے پاک ہونے کے لیے ایک زیادہ دقت آمیز طریقہ بتایا گیا. انہیں وضو سے تھوڑی سی دقت زیادہ ہے, وہ غسل ہے. غسل کا طریقہ حدث اکبر کے لیے. اور حدث اکبر کیا ہے یہ بھی ہمارے نوجوان اور بڑے لوگ سب جانتے ہیں کہ 3 وجوہات کی بنیاد پر غسل واجب ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ویٹ ڈریمز جسے کہا جاتا ہے, احتلام ہونا خواب میں, اور دوسرا زن و شو کا تعلق پیدا ہونا, اور تیسرا عورتوں کو اپنے مخصوص ایام کے بعد غسل واجب ہوتا ہے. گویا کہ ان 3 وجوہات کو قرآن مجید نے جنب کہا کہ اگر اس طرح کا معاملہ درپیش ہو تو پھر غسل کر لیا کرو. غسل کے 3 فرائض بتائے گئے, اور فقہ حنفی کے لحاظ سے یہ 3 فرائض ہیں, اور اہل حدیث کے فقہ کے لحاظ سے 2 فرائض ہیں. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حنفی فقہ میں خواہ وہ وضو ہو خواہ وہ غسل ہو, دونوں کے لیے نیت فرائض میں شامل نہیں ہے. اگر کسی نے نیت نہ کی ہو تو وہ کوئی اس کی وضو, اس کا وضو ہو جائے گا, اس کا غسل ہو جائے گا, اور وہ فرائض میں شامل نہیں ہے. البتہ اہل حدیث حضرات کے پاس اور دیگر ائمہ کے پاس نیت کرنا لازم ہے. اسی لیے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے, تفصیل میں گئے بغیر میں یہ بتاؤں کہ ایک عورت, ایک مرد حالت جنوب میں تھا, اسے غسل کی حاجت تھی, لیکن اس کی بیوی اور اس کے درمیان کسی معاملے میں تکرار ہو گئی. تو اس نے کہا کہ اگر تم غسل کرو گے تو پھر جو ہے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی. یہ جب معاملہ مرد کو پیش آیا تو وہ آیا دوڑے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہا کہ اگر میں غسل کر لوں تو میری عورت اور میرے درمیان جدائی ہو جائے گی, میں کیا کروں؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اچھا تم غسل نہ کرو, ٹھیک ہے. کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو. لے گئے اور کسی تالاب کے قریب میں لے جا کر اس کو ڈھکیل دیا. بس وہ پوری طرح سے ڈوب کر نکل گیا. کہا کہ جاؤ اب تمہارا غسل ہو گیا, تم نماز وماز پڑھو اور اپنی بیوی کو مت بتاؤ. تم نے غسل بھی نہیں کیا, بیوی کے کہنے کے لحاظ سے نیت کر کے تم نے غسل نہیں کیا, لیکن تمہاری پاکی ہو گئی, اس کو لے جا کے ڈھکیل دیا کسی تالاب میں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ کہ آدمی بدن بھر پانی بہا لے, پورا جسم پانی بہا لے, اور جسم میں بال کے برابر بھی کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے, تو ایک فرض یہ ادا ہوا. اور دوسرا فرض کلی کرنا, حلق تک کلی کرنا, اور روزے کی حالت میں ہو تو اس سے مستثنا قرار دیا گیا, اور حلق تک پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ خدشہ ہے کہ پانی کے 2-4 گھونٹ اندر چلے جائیں گے. اور تیسرا یہ کہ نرم ہڈی تک ناک کے اندر پانی لینا. یہ 3 فرائض فقہ حنفی میں ہیں, جبکہ اہل حدیث فقہ میں ایک فرض ہے نیت کرنا, اور دوسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا. ناک اور حلق کا معاملہ وہاں فرض نہیں بتایا گیا. گویا کہ فقہ حنفی کے لحاظ سے 3 فرائض یاد رکھ لیجیے, وہاں 4 فرائض ہے وضو میں, اور غسل میں 3 فرائض بیان کیے گئے, اور ان تینوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اچھا, غسل کے بغیر آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ قرآن کو چھو سکتا ہے, اور نہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے. یہ بات بہت واضح طور پر معلوم ہو جانی چاہیے کہ قرآن کو زبانی پڑھنے کی بھی اجازت علماء اور فقہا نہیں دیتے. ہاں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کسی کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لیا کریں, اور کسی سواری پر سوار ہوتے ہوئے یا کسی چیز پر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس حد تک وہ اجازت دیتے ہیں. اس کے علاوہ زبانی قرآن مجید کا ورد کرنا, اس کی تلاوت کی بھی ممانعت ہے. ایک تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی, اور قرآن چھوا نہیں جا سکتا, قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکتی, اور مسجد کے اندر سے گزر نہیں ہو سکتا, مسجد کے اندر قیام نہیں ہو سکتا اس حالت میں جب تک کہ آدمی غسل نہ کر لے. پھر اس کی سنتیں بتائی گئیں, 4 سنتیں, یہ سب فقہ کتابوں میں دیکھ لیجئے. البتہ موٹا موٹا طریقہ یہ ہم بتا دیتے ہیں نوجوانوں کے لیے. بڑے لوگ تو جانتے ہیں کہ غسل کا طریقہ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آدمی کو غسل واجب ہو, لاحق ہو جائے, تو پھر کئی احکامات میں اس کی جو مستحبات وغیرہ ہیں کہ آدمی بلند جگہ سے نہائے اور بند حمام میں نہائے, کپڑے کے ساتھ نہائے, یہ سب چیزیں تو اس کے مستحبات میں سے ہیں. البتہ جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدمی پہلے صابن سے اپنے ہاتھ کو دھوئے, پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھوئے بائیں ہاتھ سے, پھر اس کے بعد آدمی وضو کرے جس طرح وضو کیا جاتا ہے, اور پیر نہ دھوئیں, اس لیے کہ اس زمانے میں حمام مٹی کا ہوتا تھا اور نیچے مٹی ہوتی تھی, پیر وغیرہ دھونے سے گندگی ہو جاتی تھی. اس لیے نہانے کے بعد جب ختم ہوتا تھا معاملہ تو آٹومیٹیکلی پیر بھی بھیگ جاتے تھے. آپ اگر پیر دھوئیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی دھوئیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد سارا جسم پر پانی بہایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سر کو بھگونا کہ بال کے اندر جڑوں تک پانی پہنچے، پھر دایاں پورا سائڈ پانی بھگانا، اور پھر بائیں سائڈ پر یعنی سیدھے طرف اور دائیں طرف ایک کے بعد دیگرے پوری طریقے سے پانی بہانا۔ اتنا کر لیا گیا تو غسل ہو گیا۔ صابن رگڑنا، پھر اس میں مختلف صابن کا استعمال، ستائی کا استعمال، یہ سب غسل کے واجبات میں، فرائض میں، سنن میں، نوافل میں شامل نہیں ہے۔ یہ آدمی پاکیزگی کے لیے سب استعمال کرے ٹھیک ہے، ورنہ اتنے سے بھی غسل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں کے سامنے جب بات کہی جاتی ہے کہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے، وہ کچھ سا کا حساب بتایا جاتا ہے جس سے لگتا ہے کہ چار یا پانچ جگ کے اندر انہوں نے پورا غسل کر لیا، تو ہمارے نوجوانوں کو کبھی اس بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے تو سکائی سے سر دھونا ہے، پھر اس کے بعد گرل کا استعمال ہونا ہے، پھر فلاں اور فلاں، تو کیسے تین چار جگ کے اندر غسل ہو جائے گا؟ غسل اتنا ہی ہے کہ آدمی سارے بدن پر پانی بہا لے، کلی کرنے کے لیے دو گھونٹ پانی، ناک میں لینے کے لیے دو گھونٹ پانی۔ تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس چھوٹا سا جگ ہو اور اس میں تین یا چار جگ بھی ہو تو غسل ہو جائے گا، اتنا سا آپ کا جو لازمی غسل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو بکٹ استعمال کیجئے، اور جو جو صابن چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی غسل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ تیمم، اگر کوئی آدمی، اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں سورہ نساء میں، اس لیے یہاں طویل گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو پانی میسر نہ ہو تو وضو کی ضرورت ہو تب بھی تیمم سے کام چلایا جا سکتا ہے، اور غسل کی ضرورت ہو تب بھی تیمم سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے نوجوانوں کو شرع صدر نہیں ہوتا، اور جب بڑی ناپاکی ہوتی ہے تو مسائل میں جب گر جاتے ہیں تب بھی وہ غسل کے بغیر نہیں رہتے۔ حالانکہ اسلام نے یہ گنجائش دی کہ اگر پانی میسر نہ ہو تب چھوٹی ناپاکی یا بڑی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ آدمی اگر بیمار ہو اور پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ لاحق ہو تو تیمم کر سکتا ہے۔ تیسری طرف آدمی سفر میں ہو، پانی میسر ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے بتائی تھی کہ پانی تو ٹرین میں اویلیبل ہے لیکن ٹرین کے ٹوائلٹ میں پانی نہانے کے لیے آدمی کا دل نہیں چاہتا، یا پھر سفر میں ہے اور ٹرین یا فلائٹ چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو بھی پانی ہونے کے باوجود آدمی تیمم سے کام چلا سکتا ہے۔ پانی تو میسر ہو لیکن اگر غسل کر لیا جائے تو پینے کے لیے پانی میسر نہیں آئے گا یہ خدشہ ہو تو بھی آدمی پانی کے رکھتے ہوئے بھی سفر میں تیمم سے کام چلا سکتا ہے۔ تیمم کے دو فرائض فقہ حنفی کے لحاظ سے، دیگر فقہ میں ایک فرض ہے اور فقہ حنفی میں دو فرض ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی پاک مٹی پر، خواہ مٹی ہو خواہ ریت ہو، یا بتایا جاتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات میں کہ گھوڑوں پر جو سوار ہو کر چلتے تھے تو گھوڑوں کی پیٹ پر جو دھول اور جھکڑ جمع ہو جاتا تھا اس سے بھی وہ تیمم کر لیا کرتے تھے۔ یہاں کا کہیں بھی جو دھول ہو اس پر ایک مرتبہ ہاتھ مارنا، اور اس کے بعد اس کو گرد کو جھاڑنے کے بعد آدمی چہرے پر پھیر لے۔ پھر دوسری مرتبہ، دوسرا فرض ہے کہ دوسری مرتبہ آدمی اپنی ہتھیلیوں کو مٹی پر مارے، پھر ہتھیلیوں کو سیدھا کرے، پھونکے اس پر پھونک مارے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک اس سے پوچھ لے، تو اس سے آدمی کا تیمم پورا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے کہ تنگیوں سے نکال کر آسانیاں پیدا کرے، ولیکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ بندوں کو پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے، لہذا اس نے یہ گنجائش تیمم کی گنجائش دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد یہی ہے کہ بندے پاک و صاف ہوں، طاہر ہوں، طہر کی حالت میں ہوں۔ اور میں نے بتایا کہ آدمی پانی سے تو صاف ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن تیمم سے صاف نہیں ہوتا محسوس ہوتا ہے، تو یہ صرف احساس پیدا کرنے کے لیے کہ اگر پانی نہیں ہے تو پاکی کا ایک مجبوری کا یہ طریقہ ہے اور اس سے میری پاکی ہو جائے گی۔ جسمانی طور پر نہیں، فزیکلی نہیں، تو کم از کم نفسیاتی طور پر آدمی پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس لیے تیمم کا طریقہ بتایا گیا۔ اب ان تینوں پر، وضو، غسل اور تیمم پر، کچھ باتیں آپ سن لیجئے۔ جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا اور اللہ تعالیٰ بندوں کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طہارت آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ ایک تو آدھا ایمان روح کی پاکیزگی ہے اور آدھا ایمان جسم کی پاکیزگی ہے، یہ دو چیزیں ہیں، جسم اور روح۔ اور روح کی پاکیزگی، آدمی گندے خیالات سے، گندے ایمانیات سے آدمی پاک ہو کر ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اسلام کی شرائط ہیں، وہ ایمان اگر لے آتا ہے تو اس کی روح پاک ہوتی ہے۔ اور پھر جسم پاک کرنے کا طریقہ وضو، غسل اور تیمم بتایا گیا. تو اسی لیے اس طہارت کو یعنی وضو کو، غسل کو اور ان تمام چیزوں کو آدھا طہارت بتایا گیا، اور آدھی پاکیزگی وہ ہے جسے آدمی ایمان کہتے ہیں، ہم لوگ ایمان کہتے ہیں. تو یہ دونوں طہارتوں سے مکمل، دونوں ایمان سے اور وضو اور غسل اور تیمم سے مکمل طہارت پیدا ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نماز ایک روحانی ایسپیکٹ ہے، ایک روحانی ایسپیکٹ ہے، اسپرچل ایسپیکٹ ہے، اور غسل ایک فزیکل ایسپیکٹ ہے، ایک ظاہری طور پر نظر آنے والی شے ہے. وضو ہو، غسل ہو اور تیمم ہو، یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کمبائن کیا یہی بتانے کے لیے کہ یہ امت نقطۂ اعتدال پر ہے، اور دو ایکسٹریمز کو اور زندگی کے دو مختلف چیزوں کو ایک جا جمع کر کے اسلام پیش کرتا ہے. اور اس پر ہم نے کچھ دنوں قبل گفتگو کر دی ہے، کون قوامین للہ شہداء بالقسط کے عنوان پر، کہ کس طرح سے اسلام روحانیت اور مادیت کو، ظاہر کو اور باطن کو، اس دنیا کو اور اس دنیا کو، معیشت کو اور روحانیت کو لے کر ملا جلا کر چلتا ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے. نماز ایک روحانی ایسپیکٹ ہے، لیکن روح کی پاکیزگی کے لیے نماز جیسے مقرر کیا گیا، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ روح کی پاکیزگی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ جسم پاکیزہ نہ ہو. روح کی پاکیزگی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ جسم پاکیزہ نہ ہو، لہذا دونوں کو کمبائن کیا گیا. اب اس جگہ اس حلال و حرام کی بات کو ذرا اٹھا کر سمجھ لیجئے کہ روح کی پاکیزگی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ جسم کے اندر پاکیزہ گوشت اور پاکیزہ غذا نہ ہو. یہ اسلام کا تصور ہے، یہ اسلام کا فلسفہ ہے کہ ایک روحانی شے کے لیے ایک جسمانی شے سے منسلک کر دیا گیا. روحانی شے نماز ہے، اور وضو، غسل اور تیمم ایک فزیکل چیز ہے، ایک فزیکل کلینلینس ہے. تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو منسلک کر کے بتایا گیا کہ اسلام کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کرتا، کسی بھی پہلو کو زندگی کے وہ نظر انداز نہیں کرتا. پھر اسلام رہبانیت، بالخصوص رہبانیت کی اصل ضد ہے. رہبانیت میں اور ہندوؤں کے اندر بھی، جوگیوں کے پاس جو لوگ ہندو مذہب سے واقف ہوں گے وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ آدمی روحانی طور پر اس وقت پاک و صاف ہوتا ہے، بلندی کو چڑھتا ہے، جبکہ وہ جسم کو گندا اور آلودہ رکھے، جسم کو پاک و صاف نہ کیا جائے. یہ تصور آج کے یہاں کے ہندو سادھوؤں کے پاس بھی پایا جاتا ہے اور عیسائیوں کے پاس بھی پایا جاتا ہے کہ جسم کو گندا ہی رکھا جائے، جسم کی پاکی صفائی نہ کی جائے. وہ جو کرسچینٹی کی ہسٹری ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے راہب لوگ، ان کے صوفی حضرات، صوفی کا لفظ یہاں میں مسلمانوں کی صوفی کے لحاظ سے استعمال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کرسچینٹی کے جو راہب تھے ان کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ راہب سے مراد وہ صوفی حضرات، ان کے ہاں نہاتے نہیں تھے، دھوتے نہیں تھے. اور ان کے واقعات میں ملتا ہے کہ کوئی راہب ایسا تھا جو اس کی عمر 60 اور 70 سال کی رہی تو ایک پورا بڑا پلر بنایا کھمبا اور اس کے اوپر وہ سوار ہو گیا، اور سارے 60 سال 70 سال کی عمر اس نے وہیں بسر کر دی. نہ وہ پانی کو استعمال کیا، نہ استنجا کے لیے، نہ پاکانے کے لیے، نہ کسی چیز کے لیے پانی کا استعمال نہیں کیا. کچھ راہبوں کا تو جان کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں وہ کہ ہم کو کبھی پانی چھوا ہی نہیں، الا یہ کہ ہمیں کبھی کسی دریا سے اور سمندر سے گزرنے کا موقع ہو، کسی ندی سے گزرنے کا موقع پڑے، تب تو پانی ہم کو چھو گیا، ورنہ زندگی میں ہم نے پانی کو چھوا ہی نہیں. یہ پانی سے دشمنی، پانی سے بیر اور پانی سے عداوت، یہ رہبانیت کا تصور ہے. پاکیزگی سے دوری، یہ رہبانیت کا تصور ہے. لیکن اسلام کا تصور یہ ہے کہ جسم بھی پاک ہو اور روح کو بھی پاک ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو طہارت کا تصور ہے، وضو ہو، غسل ہو، تیمم ہو، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے کہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے جس نے اس جسمانی پاکیزگی کو ایک ورچو، ایک نیکی، ایک قابل قدر چیز کے مقام پر لا کر ٹھہرا دیا. ورنہ کسی مذہب کے اندر اس جسمانی پاکیزگی کو مذہب کا جز بنایا گیا ہو کہیں آپ دیکھ نہیں سکتے. قرآن نے کہا ان اللہ یحب المتطہرین، پروردگار ایسے لوگوں کو قریب رکھتا ہے، چاہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو پاک و صاف رہتے ہیں. تو اسلام نے تو طہارت کو، پاکیزگی کو ایمان کا جز بنایا، اس کو قابل قدر شے ٹھہرایا، اور اس کو ایک ورچو، اس کو ایک نیکی کا درجہ عطا کیا. دنیا کے کسی مذہب میں اس جسمانی پاکیزگی کو یہ درجہ نہیں دیا گیا. اس کو سمجھنے کے لیے صرف ہماری ہندو قوم کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس استنجا کے معاملے میں کتنی گندگی کا وہ شکار ہے. اور سمجھ میں نہیں آتا کہ بڑے بڑے فلاسفرز بنتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈرز ہوتے ہیں، اور کیا کیا اپنے تعلیم کے لحاظ سے بہت بلند ہوتے ہیں، اور پھر پاکی صفائی کے بڑے زام کرتے ہیں، گوشت خوری کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور صبح صبح اٹھ کر نہانا ایک بہت بڑی دلچسپ بات سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ استنجا جس گندگی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور مختلف جگہ کھڑے ہو کر کوئی اس کے سلسلے میں پاکی صفائی کا خیال نہیں, اس کے چھینٹے ان کے کپڑوں پر اور پھر ہاتھ اس کے بعد دھوتے نہیں, اسی ہاتھ سے وہ پرساد کھاتے ہیں, پرساد دیتے ہیں, تحفے لیتے اور دیتے ہیں, اور آپ سے مسافہ بھی اسی سے کرتے ہیں, گنگراہٹ بھی اسی سے کرتے ہیں, اور یہ سب گندگی کرتے ہیں, لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوتا, شعور تک نہیں. تیمم بھی اسی لیے ہے کہ وہ شعور پیدا کیا جائے, طہارت کا ایک احساس پیدا کیا جائے, اور ان کے اندر تو طہارت کا بالکل احساس نہیں, اور جہاں جائیں جیسے دل میں آیا ویسے کھڑے ہو کر وہ پیشاب, جانوروں کی طرح وہ اپنے حاجات کو سے فارغ ہوتے ہیں. یہ تصور آج کے موجودہ ماڈرن اور سیویلائز سو کالڈ سیویلائزڈ انسانوں کے درمیان ہم پاتے ہیں, اور خود مغربی دنیا کے اندر اس سے زیادہ گندگی کہ وہ غسل کی ضرورت ہونے پر بھی وہ غسل نہیں کرتے, تو اس حد تک گندگیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اور پھر بھی باڈی پرفیوم کے ذریعے, ماؤتھ سپرے کے ذریعے سے, پھر کپڑوں پر سپرے کے ذریعے سے, ہینڈ کرچیف کے سپرے کے ذریعے سے, وہ اوڑھنا بچھونا اور پھر روم سپرے, نہ جانے کیا کیا سپرے, ساری زندگی سپرے میں ڈوب کر زندگی بسر کر کے طہارت کو جتاتے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کی روح آلودہ ہوتی ہے, ان کا جسم گندا ہوتا ہے, لیکن ماحولیات کو اور دنیا کو جتانے کے لیے تو وہ پاکیزہ ہوتے ہیں اور خوشبوؤں سے اور مہک سے معطر کر دیتے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کی زندگی, ان کا اوڑھنا بچھونا, ان کا نظام حیات اور ان کا اندرون, ان کا بیرون, سب کا سب گندا اور ناپسندیدہ اور قابل کراہت چیزوں سے ملوث ہوتی ہے. یہ گویا کہ طہارت کو اسلام نے بہت بلند مرتبہ عطا کیا. اور وضو کے سلسلے میں ایک بات عرض کر کے میں آگے بڑھوں, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی فضیلت اور بہت اہمیت بتائی ہے, اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ سے گناہ جھڑنے لگتے ہیں, حتیٰ کہ پائیں ناخون کے اندر جب پانی جاتا ہے تو اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں, جب آدمی اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پلکوں سے بھی اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں, جب آدمی کان کا مساح کرتا ہے تو کان کی لولکیوں سے گناہ جھڑنے لگتے ہیں, وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ اٹھتے بیٹھتے سردد ہو جاتے ہیں وہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے اور علماء کا, صلحاء کا, اچھے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہمیشہ وہ وضو سے رہا کرتے ہیں. اور کون سا مشکل کام ہے, آپ استنجا سے فارغ ہوئے اور وضو کر لینا چاہیے, ہر چھوٹے بڑے استنجا کے بعد آدمی کو ہمیشہ با وضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے, اگر موت اس حالت میں آئے تو ایک اچھی موت ہوگی. اور وضو کے بارے میں اتنی بات یاد رکھیے, اگر آپ کو اطمینان نہ ہو تو نماز کے لیے تو آپ تین تین مرتبہ دھوئیے, لیکن ایک مرتبہ بھی ہاتھ پیر اور یہ سب دھونے سے وضو پورا ہو جاتا ہے. گویا کہ وضو کے فرائض میں ایک مرتبہ چہرہ دھونا, ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کا دھونا, ایک مرتبہ سر کا مسح کرنا, اور ایک مرتبہ دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھو لینے سے وضو پورا ہو جاتا ہے, اتنا بھی کر لیں تو وضو پورا ہو جاتا ہے. تو آدمی کو نکلے ہوئے واش بیسن کے پاس ایک ایک مرتبہ سے کم از کم وضو کر کے دن بھر تو اس طرح سے گزارنا چاہیے, اور اگر آپ کو اطمینان نہ ہو, اس سے اطمینان ہو جانا چاہیے, تو اس کے بعد آپ تین تین مرتبہ خوب رگڑ رگڑ کر مل مل کر دھوئیے, اور نماز کے لیے چاہیں تو اس طرح کا وضو کر سکتے ہیں, ورنہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم با وضو رہا کریں. یہ کچھ باتیں رہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے وضو غسل اور تیمم کے سلسلے میں جو باتیں اس آیت میں بتائی ہیں اس کی روشنی میں ہم نے کچھ باتیں رکھ دی ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو کچھ یہاں عرض کر رہا ہے تقریباً دو تین رکوع تک, اس کو سمجھنے کے لیے پھر وہ بات واضح کرنا کہ یہ سورہ مائدہ, سورہ اخود ہے, سورہ احد ہے, احد میثاق, اور اللہ سے, بندوں سے, نفس سے جو عہد ہم نے باندھے ہیں اور جو میثاق ہم نے باندھا ہے انہیں وفا کرنے اور انہیں پورا کرنے کے سلسلے میں یہ سورت نازل ہوئی, اور اس سورت کا پہلا حصہ, بیشتر حصہ اسی عہد و میثاق پر مشتمل ہے. اب پھر وہ باتیں شروع ہوتی ہیں عہد و میثاق کے سلسلے میں, اپنے اخوت کے سلسلے میں فرمایا, وَذُكْرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَأَطَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو. دونوں معنی مراد ہیں, ایک تو نعمت سے وہ معنی مراد ہے جو ابھی پاکی صفائی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی, وضو, غسل, تیمم, حلال جانوروں کا کھانا, حرام جانوروں سے بچنا, یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں, اور اللہ نے تمہاری روح اور جسم کی پاکیزگی کے لیے جو نعمت نازل کی ہے اس کو یاد رکھو, اور اللہ سے تم نے جو عہد باندھا اس کو یاد رکھو. ایک تو یہ معنی ہوا, اور دوسرا معنی ہم نے بتایا تھا وذکروا نعمت اللہ علیکم کا سے مطلب یہ ہے کہ تم کو اللہ نے منصب امامت پر سرفراز کیا, تم امام قوم ہو اس دنیا کے اندر, تم لیڈرشپ پر فائز کی گئی ہوئی امت ہو, لہذا اس نعمت کو یاد رکھو, اور اللہ سے تم نے جو عہد باندھا ہے, میثاق باندھا ہے, اور اس میثاق کو پورا کرنے کی کوشش کرو. میثاق کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ کا میثاق کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ اکثر و بیشتر ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں, لیکن اس کلمے کو ہم نے کلمہ عقیدے کی حیثیت سے پڑھا ہے, کلمہ عہد کی حیثیت سے نہیں پڑھا. یہ بات اچھی طرح سے واضح ہونی چاہیے کہ اس کلمے کو ہم نے کلمہ عقیدے کے طور پر پڑھا ہے, لیکن کلمہ عہد اس کلمے کے پڑھنے کے بعد ایک گراں بار ذمہ داری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد پر عائد ہوتی ہے. جو فرد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس پر ایک ذمہ داری آ پڑتی ہے, وہ اللہ سے ایک عہد باندھتا ہے. وہ عہد یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی کے سامنے ہم سر جھکائیں گے نہیں, قانون مانیں گے, عبادت کریں گے, اطاعت کریں گے, پرستش کریں گے تو صرف تیری کریں گے, الا اللہ. پھر محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول مانتے ہیں, اور ایسا رسول جس کی ہم اتباع کریں گے. صرف آنکھ چومنے کے لیے اور آپ کے نام پر جو ہے میلاد اور فاتحہ خانی کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ایسا رسول ہم مانتے ہیں جس کے اتباع ہم کریں گے. اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, سورہ نساء میں کہا گیا. گویا کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کو الہ مانیں گے, اسی کو ہم شارع مانیں گے, اسی کو ہم حاکم مانیں گے, اور اسی کو ہم مقتدر مانیں گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی, رہبر, مقتدا, پیشوا اور رسول مانیں گے, اور ان کی اتباع زندگی بھر کریں گے. یہ میثاق ہے. اس میثاق کو تم یاد کرو, اس عہد کو تم یاد کرو. تم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے, اس عہد کو تم یاد کرو. تم نے یہ بات نہیں کہا تھا کہ سمعنا واطعنا, ہم سنتے ہیں ہم اطاعت کریں گے, یہ گویا کہ ہم نے الفاظ نہیں کہتے, لیکن اس کلمے کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ اللہ کے رسول سے جو بات ہم سنیں گے اس کی ہم اطاعت کریں گے. اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ سمعنا واطعنا, تم نے جو کہا ہے, تم نے کہا کہ ہم سنیں گے ہم اطاعت کریں گے, اس سمع و اطاعت کے نظام کو اثرن و زندہ کرو, اور تم اپنے میثاق کو یاد کرو, اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ ان اللہ حلیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. پھر وہ آیت آتی ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے ایک آیت, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اے اہل ایمان, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی خاطر تم راستے پر قائم ہو, عدل و حق پر, نظام عدل و قسط پر تم کھڑے ہو جاؤ, تنہا تنہا کھڑے ہو جاؤ, کوئی تمہارا اتباع کرنے والا تمہارے فالوئرز ہوں کہ نہ ہوں, تم کو اس دنیا میں عدل و حق پر قائم ہو جانا چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ انصاف کی, حق کی, عدل و قسط کی گواہی دنیا کے سامنے پیش کرو. یہ وہ آیت ہے جس پر ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ 8-10 دن قبل گفتگو کی ہے. آج اس پر تھوڑی سی گفتگو اس طریقے سے کریں گے کہ الفاظ میں جو فرق ہے, وہاں جو فرمایا گیا کہ یہ عدل و قسط کا نظام لے کر کھڑے ہو جاؤ, یہ نقطۂ اعتدال یعنی اسلام, اس پر تم خود زندگی بھر چلو اور اس کی شہادت دنیا کے سامنے پیش کرو, اور اس شہادت کو پیش کرنے کے نتیجے میں اگر زد تم پر, تمہارے والدین پر اور تمہارے رشتہ داروں پر پڑتی ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو, ہمیشہ حق پر چلو, اسلام پر چلو, اور اسلام کی شاہراہ پر چلو. اس راہ پر چلتے ہوئے اگر رشتہ دار اور تمہاری ذات مانے ہوتی ہے تو بھی اس کی پرواہ نہ کرو. وہاں دوستی کا حوالہ دیا گیا, یہاں دشمنی کا حوالہ دیا گیا کہ اس راہ پر چلتے ہوئے ہمیشہ عدل و انصاف کی شاہراہ پر چلو, اور کہیں دشمنی, لوگوں کی دشمنی, قوموں کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل و حق سے, انصاف سے پھر جاؤ. یہ وہ آیت ہے جو آج کے ہندوستان کے گوشے گوشے میں سنائی جانے کی قابل اور لائق آیت ہے. مسلمانوں کا طرز عمل یہی ہوگا کہ اگر یہاں کی قوم سے, ہماری افراد سے, پرٹیکولر تحریک سے, کسی مخصوص گروپ سے اگر ہماری دشمنی ہو تو وہ دشمنی اپنی جگہ, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جو کھٹمل کاٹتا ہے اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی, اور جس کھٹمل نے نہ کاٹا ہو اس کی بھی وہی سزا ہو. یہ طریقہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام یہی سکھاتا ہے کہ جس سے تمہیں دشمنی ہے اس دشمنی کا بدلہ لینے کی اجازت تو دیتا ہے, لیکن اس کی زد میں ساری کی ساری قوم کو ملامیت کیا جائے, ساری قوم کو ملعون ٹھہرایا جائے اور اس سے اپنا بدلہ چکایا جائے, یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم حق و انصاف سے پھر جاؤ. اس آیت کی جگہ رک کر ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے زوال کے نتیجے میں اس کے اندر بہت سے فکری اور مزاج کی خرابیاں پیدا ہو گئیں. اس میں سے ایک خرابی اس کی جذباتیت ہے, اشتعال انگیزی ہے, اور کچھ لوگوں کا شیوا ہے کہ وہ امت کے اسٹیجز پر کھڑے ہو کر امت کے نوجوانوں کو بہکانا, للکارنا, اور انہیں اس بات پر اکسانا کہ اس ملک کے اندر ہمیں اٹھنا ہے خنجر اور بھالے لے کر, اور یہاں کے ہر اس ہندو قوم کے ایک ایک فرد کے گلے پر چھری رکھ کر اسے کلمہ پڑھوانا ہے, اگر نہ پڑھیں تو اس کے گردن پر چھری چلائی جائے. یہ جہاد ہے, اور جہاد کا معنی انہوں نے یہ دیا کہ اس قوم سے دشمنی لے لی جائے. جس ملک میں ہم بستے ہیں, جس انسانوں کے درمیان ہم بستے ہیں ان سے دشمنی مول لی جائے. اور میں نے جیسے بتایا کہ اگر ایک مخصوص فرقے سے، ایک مخصوص پارٹی سے، ایک مخصوص تحریک سے، ایک مخصوص جماعت سے اگر ہماری دشمنی ہو تو اس جماعت کے ساتھ آپ رو در رو معاملہ کریں، اس کے علاوہ سارے انسانوں کے ساتھ حق و انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے. لیکن امت مسلمہ کی کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، ہم جانتے ہیں کتنی تنظیمیں ایسے ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں جو اپنے استاد تباہ کی خاطر، اپنے زور بیانی کی خاطر امت کے نوجوانوں کو اس راہ پر ڈالتے ہیں. اور امت کے نوجوان بکھرے ہوئے اور منتشر خیالات کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری تنظیم کیا کرتی ہے، کیوں چاقو بھالے اور نیزے اور کلاشن کوف کا انتظام نہیں کرتی، اور بہت بلند دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں جہاد کا حکم دیا جائے، ہم جہاد کے لیے آمادہ ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جو جہاد کے لیے مچلتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں چلیں، اور جو مسلمان نام سے مختلف نام رکھتا ہو اس کی گردن پر، اس کے سینے پر یہ گولی چلائی جائے. نوجوان سوچتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں. لیکن ان نوجوانوں کو قریب سے آپ دیکھیں تو پتا چلے گا کہ ان کی جذباتیت کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے. جیسا سوڈا پاور ہوتا ہے سوڈا بوٹل کے اندر، اس طرح کا پاور ہوتا ہے. ان سے آپ کہیے کہ بھائی ہاں آپ جہاد کیجیے، لیکن ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک آپ باجماعت نماز پڑھ لیجیے، اس کے بعد ہم آپ کے ہاتھ میں کلاشن گف دیں گے. تو آپ دیکھیے کہ 40 دن تو دور کے بعد 4 وقت کی نماز بھی باجماعت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ جہاد کرنا چاہتے ہیں. اور کس کے ساتھ؟ اس قوم کے ساتھ جس قوم کے چوکھٹوں تک، جس قوم کے کانوں تک آج تک اسلام نہیں پہنچا. اس ملک میں ہم بستے ہیں اور ان کے درمیان ہماری اور ان کی زندگی ہزاروں برس کی تاریخ ہے، لیکن آج تک ہم نہیں جانتے ان کے عیدین کس وجہ سے منائے جاتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ہمارے عید کس لیے منائے جاتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ خدا کا تصور کیا ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور ان کی شخصیت کا تعارف ان کے سامنے نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوازم میں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. یہ کھڑی مورتی کی پوجا کرنے والے اور ایک لیٹے ہوئے مورتی کی پوجا کرنے والے، دونوں کے درمیان یہی فرق ہو پاتے ہیں. مختلف لحاظ سے مسلمانوں اور ہندوؤں میں کوئی فرق یہاں کے لوگ نہیں محسوس کرتے. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر بستے ہیں لیکن ہمارا نظام، ہمارے عید، ہمارے خوشی اور غم کے مواقع، ہمارے عقائد، ہمارے ایمانیات، ہمارا اخلاق نظام ان پر واضح نہیں ہے. آج تک انہیں معلوم نہیں ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو وہ ایک حد تک اپنے آپ کو ذمہ دار بھی ہیں، لیکن بڑی حد تک مسلمان اس کے لیے ذمہ دار ہیں. اور مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھیں اور اس حق کی گواہی دنیا کے سامنے پیش کریں. کتنی بڑی بات ہے جسے ہم بھول چکے. ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ اس قوم کے درمیان ہم اٹھ کر کھڑے ہوتے، اور اللہ نے جسے کہا کہ اللہ کی خاطر اٹھو، کون قوامنا للہ شہداء بالقسط، شہادت دو، اس اسلام کی شہادت پیش کرو، دنیا کے سامنے واضح کرو، یہی حق و عدل کی شاہراہ ہے، دنیا کو معلوم ہو جائے. حالانکہ آج تک یہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے. کتنے واقعات ہم سنا سکتے ہیں، جب غیر مسلموں کے درمیان جاتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں، قرآن مجید پیش کرتے ہیں، تو وہ بل بلا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں چھپا رکھی تھی تم نے یہ کتاب، اتنی پیاری کتاب، اتنی بہترین کتاب. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے تقریباً 6-7 سال قبل ایک پروگرام منایا تھا ہم لوگوں نے. اس میں ایک غیر مسلم کمیونسٹ تھا، بہت ذہین اور بہت ہی تیز مزاج، اور سوشل مختلف تنظیموں کا وہ لیڈر ہے. دیکھیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک عام بدو انسان نہیں، اس ملک کے غیر مسلموں کا ایک پڑھا لکھا، ایک ذہین آدمی، وہ ذہین آدمی کو ہم نے ایک پروگرام میں بلایا، مدعو کیا. اور وہ جب آیا تو اس کو پروگرام میں مدعو کرنے سے قبل ہم نے قرآن مجید کی کاپی اس کے گھر میں پہنچائی تھی، اس کا اس نے مطالعہ کیا تھا. اور پھر جب پروگرام میں وہ آیا تو اس نے پہلی مرتبہ کہا کہ اس ہفتے کے دوران آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے غیر مسلموں تک قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی تعلیمات کو اس ملک کے کسی باشندے تک پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، لیکن میں آج خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ کلام اللہ مجھ تک پہنچ گیا. اور یہ آدمی ہے 45 سال کی عمر کا، اور کہتا ہے کہ 45 سال میں مجھے یہ کتاب پڑھنے کی پڑھنا نصیب نہیں، لیکن تمہاری وجہ سے میں نے جب کتاب کو پڑھا تو انتہائی وہ خوش ہوا. اور پھر اس نے قرآن مجید کے ایسے سلیکٹڈ آیات کو لا کر سامنے پیش کیا اور کہا کہ قرآن مجید سے زیادہ انسانیت کا ہمدرد، انسانیت کا علم بردار نظام میں نے کوئی نہیں دیکھا. حالانکہ اس نے دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا، مختلف نظاموں کا اس نے مطالعہ کیا. ایک مرتبہ قرآن مجید اس کو مل جائے تو کتنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. سوچئے کہ یہ شہادت حق کا فریضہ ہم نے انجام نہیں دیا، اور یہاں کے ملک کے باشندوں تک ہم نے یہ کلام مجید اور اللہ کا نظام، اللہ کی کتاب، پیارے رسول کی تعلیمات کو ہم نے نہیں پہنچائی. اس جگہ میں رک کر ایک بات عرض کروں، وہ مفتی شفیع صاحب کی تفسیر سے میں اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ امین الحسن صاحب کی گفتگو میں سیاسی رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، سیاست کا غلبہ دیکھتے ہیں. یہ میں اپنی ضیافت تباہ کی خاطر بیان نہیں کرتا، بلکہ تفاسیر کے حوالے سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ مولانا مفتی شفیع صاحب کی وہ تفسیر اٹھا کر دیکھیے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس شہادت کا مفہوم ہم نے کتنا مختصر لیا، ہم نے اس کا مختصر یہی مفہوم سمجھا، یا تو ہم نے کلمہ شہادت کو مطلب شہادت سمجھا، یا پھر گواہ کے کٹورے میں کھڑے ہو کر گواہی دینے کو ہم نے شہادت سمجھا، اور شہادت کا وسیع مفہوم ہم نے نہیں سمجھا. پھر اس کے تحت وہ چار پانچ مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز میڈیکل سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی شہادت حق ہے. وہ ایک آدمی کے بارے میں یہ شہادت دے کہ واقعی یہ آدمی فلاں فلاں بیمار ہے اور اسے اتنے دن کی چھٹی ملنی چاہیے، یہ شہادت حق. اگر وہ غلط طریقے سے اس کی شہادت دیتا ہے تو وہ کتمان حق کا مرتکب ہوگا اور اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی. یہ میرے جملے نہیں، انہی کے جملے ہیں. کہتے ہیں کہ آدمی ہر کام کرتے ہوئے اسے شہادت پیش کرنی پڑتی ہے، وہ حق کی شہادت دے سرٹیفائی کرے تو وہ حق بات کو سرٹیفائی کرے اور غلط بات کو سرٹیفائی نہ کرے. ٹیچرز کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ جو ویلویشن کرتے ہیں وہ پیپرز کا، لاؤ بالیپن کا وہ شکار نہیں ہو سکتے، اندھادھن وہ ویلویشن نہیں کر سکتے اور مارکس نہیں دے سکتے. وہ یہ شہادت دیں کہ اس بچے نے جو محنت کی ہے اس محنت کے نتیجے میں اسے اتنی مارکس ملنے چاہیے اور اتنے مارک کا یہ بچہ قابل ہے، اس کی وہ شہادت ٹیچر دیتا ہے اپنے قلم سے. وہ جب مارکس دیتے ہیں تو اس سے وہ شہادت پیش کرتے ہیں ٹیچر. سوچیے کہ شہادت کے تصور کہاں ہے، زندگی کے کس کس معاملے میں ہم شہادت برتتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اہم ترین نقطہ وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ سیاست کے معاملے میں ووٹ دیتے ہوئے کیا ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیش نظر ہوتی ہے، کیا اس بات کا استحضار ہمارے قلوب میں ہوتا ہے کہ یہ جو ووٹ ہم ڈال رہے ہیں یہ گویا ہم ایک حق کی شہادت دیتے ہیں. یہ شہادت اس بات کی پیش کرتے ہیں کہ جس کینڈیڈیٹ کو ہم الیکٹ کرتے ہیں، ہم نمائندگی کے لیے آگے بھیجتے ہیں، یہ حق کا اور امن کا نظام اس دنیا کے اندر قائم کرے گا. حق کے لیے، امن کے لیے، انسانیت کے لیے، پریم اور محبت کا نظام قائم کرنے کے لیے یہ فرد لائق ہے. کیا یہ تصور آپ شہادت دیتے ہیں؟ ایک بیلٹ پیپر میں آپ نے سیل مارا گویا کہ آپ نے اس کینڈیڈیٹ کے حق میں شہادت دی اور کہا کہ یہ فرد لائق اور فائق ہے اور اس کو ملک کے نظام چلانے کے لیے ہم آگے بھیجتے ہیں. کیا اس تصور کے ساتھ سوچیے وانمباڑی کے لوگ ہوں، ہندوستان کے مسلمان ہوں، کتنے لوگ ہیں جو ووٹ کے سیل لگاتے ہوئے ان کے ذہنوں کے اندر حق کی شہادت دینے کا تصور جھوم اٹھتا ہو اور اس سے وہ لرزاں اور ترزاں ہوتے ہیں، کون ہیں؟ تو مولانا مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ شہادت یہاں بھی آدمی دیتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے، اور اگر وہ چوروں کو، اچکوں کو، لٹیروں کو اور نالائق اور ناہنجار قسم کے لوگوں کو وہ آگے بھیجتے ہیں تو گویا کہ وہ الٹی شہادت دیتے ہیں. بھیجتے تو ہیں چوروں، اچکوں اور لٹیروں کو، اور شہادت دیتے ہیں کہ یہ دنیا میں عدل قائم کریں گے، یہ دنیا میں امن قائم کریں گے، یہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے. گویا کہ آدمی جھوٹی شہادت دیتا ہے، اور قرآن مجید نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو کتمان حق کرے، حق کو چھپائے، سچی بات کو چھپائے اور جھوٹی باتوں کے سلسلے میں شہادت دے. کتنی گراں بات ہے، کتنی ثقیل بات ہے سمجھنے کی ہے کہ ہم اس احساس سے آج ہمارے اکثر لوگ اس سے کورے ہو چکے، دور ہو چکے. پھر یہ تصور کیجئے کہ ایک ہمارا لائر جاتا ہے کورٹ کے اندر، وہ آرگیومنٹ کرتا ہے، وہاں اگر وہ ہندوستان کے پینل کوڈ کے لحاظ سے، کرمنل کوڈ کے قانون کے مطابق وہ اگر کسی معاملے میں لڑائی کرتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہندوستان کا، انسانوں کا بنایا ہوا قانون انسانوں کے درمیان انصاف قائم کر سکتا ہے، گویا کہ وہ جھوٹی شہادت دیتا ہے. حالانکہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون انسانوں کے لیے امن اور انصاف کا علم بردار نہیں، صرف خدا کا بنایا ہوا قانون ہی وہ قانون ہے جس سے انسانوں کے درمیان تصفیہ کیا جا سکتا. تو ایک لائر اپنی جھوٹی شہادت دیتا ہے. سوچئے کہ کس کس پروفیشن میں آدمی شہادت دیتا ہے. ایک ٹیچر شہادت دیتا ہے، ایک ڈاکٹر کو شہادت دینی پڑتی ہے، ایک لائر کو شہادت دینی پڑتی ہے، ایک انجینئر کو شہادت دینی پڑتی ہے، ایک عالم دین کو شہادت دینی پڑتی ہے. زندگی کے جس مرحلے میں اور جس مقام پر آپ ہیں اس مقام سے آپ اپنے پروفیشن کے ذریعے سے یا تو اسلام کی شہادت دیں گے یا اسلام کے خلاف شہادت دیں گے. آپ کو اور مجھے اسلام کے حق میں شہادت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، اور ہمارے عمل سے یہ بات واضح ہونی ہے کہ یہی اسلام ہے. ہمارا عمل ایسا ہو کہ لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں کہ یہ ہوتا ہے اصل میں اسلام. ایک بات ہم یہ بھی عرض کرتے ہوئے چلیں کہ ہم نے کبھی رامائن ہو، مہابھارت ہو، وید ہو، پرانا سو ہم نے پڑھا نہیں. ہم ہندو جو کچھ کرتے ہیں وہ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوازم ہے کہ نہیں؟ یہی معاملہ ہے. ہندو برادران جو کچھ کرتے ہیں وہ دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو مذہب ہے، کبھی ہم ان کے اسکرپچرز پڑھتے نہیں. یہی حال ہماری اس ملک کے برادران کا ہے کہ وہ کبھی قرآن اور حدیث پڑھتے نہیں. وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے. ہم بزنس میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم بزنس میں ڈنڈی مارتے ہیں، ہم بزنس میں دھوکہ دیتے ہیں، مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، سیاست میں غلط کام کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جتنا کام زندگی کے جس جس میدان سے ہم کرتے ہیں اس میدان سے ہم اسلام کی جھوٹی شہادت دیتے ہیں، اور لوگ کہیں گے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اسلام ایسا ہوتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے کی تو انہیں توفیق نہیں ہوگی، مجھے اور آپ کو دیکھ کر ہم سے وہ شہادت اخذ کریں گے اور ہم ہی دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ ہوتا ہے اسلام، اس لیے کہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں، ریپرزینٹیوز ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کی خاطر اٹھو اور اللہ کے نظام حق کی گواہی پیش کرو، شہادت حق کی یہ گراں بار ذمہ داری تم پر ڈالی جاتی ہے۔ بلا یجرمنکم شنان قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم زیادہ حق سے پھر جاؤ، تمہیں یہ زہر نہیں دیتا۔ کسی قوم سے اگر دشمنی بھی تمہیں مول لینی پڑے تو اس دشمنی کے باوجود بھی عدل پر، انصاف پر تم قائم رہو، یہی تقوی سے قریب ہے۔ ہوا اقرب للتقوی، یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتے ہوئے چلیں اور واضح رہے کہ تقوی کا ہم نے کتنا محدود مفہوم سمجھا، ہم نے جو مفہوم سمجھا ہے وہ ظاہری لباس میں اور ظاہری آداب میں اور دنیا سے سکیڑ کر سمیٹ کر مسجدوں کی کونوں میں چلے جانے کا نام ہم نے تقویٰ سمجھا، لیکن اسلام ان کونوں سے نکال کر سکیڑ اور سمیٹ کر بیٹھنے والوں کو بیچ چارہ میں زندگی کے لا کر کھڑا کرتا ہے، قوموں اور قوموں کے درمیان جو تصادم میں کشمکش ہے اور ٹزل ہے وہاں لا کے کھڑا کر کے کہتا ہے کہ اب تم اپنا تقویٰ ظاہر کرو۔ دیکھیے کہا گیا کہ تقویٰ وہ نہیں جو تم کونے میں چھپ کر تقویٰ کا اظہار کرتے ہو، تقویٰ تو وہ زیادہ معتبر ہے تم جو عین زندگی کی شاہراہ پر آ کر کھڑے ہو جاؤ اور زندگی کے معاملات میں تم تقویٰ کا اظہار کرو، اور جہاں عدل و انصاف اگر تم صحیح برت کر بتاؤ اور شہادت حق کی ذمہ داری ادا کرتے ہو، گویا کہ یہ تقویٰ سے قریب تر بات ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو لوگ اس طرح سے کریں گے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ویسے ہم نے 7 منٹ دیر سے پروگرام شروع کیا تھا اور اس لحاظ سے 1.5 گھنٹہ اس وقت مکمل ہو چکا، لیکن متولی صاحب کا حکم تھا کہ کچھ دیر اور بات کو آگے بڑھائی جائے، تاخرات ہے آج، تو لہذا ہم 5, 7, یا 10 منٹ تک بات کو آگے بڑھا کر اپنی بات کو مکمل کر دیں گے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ جو لوگ اس طرح سے قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر اٹھیں گے اور حق کی گواہی دیں گے دنیا کے سامنے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے ایمان اور ان کے عمل صالح کے نتیجے میں ہم ان کے گناہوں کی مغفرت کریں گے اور انہیں ہم بہت ہی بڑا بہترین اجر عطا کریں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کریں گے اور ہماری آیات کو جو لوگ جھٹلائیں گے، اس کی تکذیب کریں گے، یہ سب لوگ اصحاب الجحیم ہیں اور انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا، یہ جہنمی ہوں گے۔ پھر عہد کو یاد دلایا گیا، بار بار عہد کو یاد دلایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وہ نعمت۔ پھر جو تم نظام عدل کے علم بردار ہو تو لہٰذا اس نعمت کو یاد کرو۔ پھر فرمایا آگے اور پیچھے دونوں کی آیتوں کے درمیان یہ آیت جوڑ پیدا کرتی ہے، فرمایا کہ اس چیز کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا، ایک قوم تھی جو تم پر دست درازی کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں بچایا، لہذا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اللہ پر توکل کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ دو باتیں بتائی گئیں، اور یہ فرمایا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ ایک قوم